بسم الله الرحمن الرحیم.
اس دور میں دعوت و تبلیغ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، انسانوں کی ہدایت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. سعادت مند ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، بے طلبوں میں جا کر بے غرض ہو کر دین کی طلب پیدا کرتے ہیں اور خود اپنی زندگی کو بنانے، سنوارنے اور اپنی زندگی میں دین کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں. اپنی فکروں کے ساتھ ساتھ دوسرے بھائیوں کی بھی فکر کرتے ہیں. اس لیے یہ دعوت و تبلیغ اور یہ تبلیغی جماعت اس زمانے کی ایک بہت بڑی ضرورت بھی ہے، اور جو شخص اس کام میں لگ جائے اس کے لیے بڑی سعادت ہے. اب جماعت میں جو احباب نکلتے ہیں انہیں جماعت کے اندر کس طرح اپنے اوقات، چلا ہو، چار مہینے ہوں یا سال ہو، انہیں کس طرح اپنے اوقات گزارنا چاہیے اور دین کی محنت ان راہ میں کس طرح سے کرنی چاہیے. دیکھیں، دعوت و تبلیغ کے اندر ایک تو ہے اجتماعی امور جو مشورے سے طے پاتے ہیں، اور اس مشورے کے مطابق وہ اجتماعی امور انجام پاتے ہیں. لہذا جہاں بھی ہم اللہ کے راستے میں ہوں، جب اجتماعی امور طے ہو جائیں تو ہمیں محتاج بن کر، طالب بن کر، اپنی ضرورت سمجھ کر ان تمام اجتماعی امور میں پوری دلچسپی، پورے ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہونا ہے، اور جتنے بھی اس کے اعمال ہیں اس اعمال میں اپنے آپ کو جوڑ کر رکھنا ہے. اجتماعی امور میں ذرہ برابر کسی طرح کی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اس میں کمی کوتاہی کا ہونا اپنے عملی زندگی میں کوتاہی کو لانا ہے. لہذا ہمارے اکابر نے جو امور طے کر دیے ہیں ان امور کی پابندی کرنا، اور صبح سے لے کر شام اور شام سے لے کر صبح، صبح سے لے کر شام، شام سے لے کر صبح تک کے جو امور ہمارے آپس میں جماعت کے ساتھی طے کرے، ان کو پوری اپنے لیے سعادت سمجھ کر، اسی کو خیر سمجھ کر اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اجتماعی امور پر عمل کرنے کے بعد ہمارا جو انفرادی وقت بچتا ہے، ہم اپنا وہ انفرادی وقت کس طرح گزاریں؟ عام طور پر انفرادی جو وقت ہوتا ہے، خالی وقت جو ہوتا ہے، وہ یا تو آرام میں گزرتا ہے، وہ یا تو باتوں میں گزرتا ہے. ہم غفلت میں پڑ جاتے ہیں، اور ہمارے اکابر اور ہمارے بڑوں کی جو چاہت ہے کہ ہمارا انفرادی وقت بھی قیمتی بنے، ہم اپنے اس انفرادی وقت کو قیمتی نہیں بنا پاتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اجتماعی امور ہو گئے بس اتنا ہی کافی ہے. نہیں، اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو انفرادی وقت ہے اس انفرادی وقت کو ہمیں قیمتی بنانا ہے. انفرادی وقت کو ہمیں قیمتی کس طرح بنانا ہے؟ ہم یہ طے کریں کہ ہمیں اتنے وقت تک آرام کرنا ہے. اپنی جو جسمانی ضرورتیں ہیں، غسل کرنا، کپڑے دھونا، اتنے وقتوں میں ہمیں فارغ ہونا ہے. تو اپنی جسمانی ضرورتوں سے فارغ ہو جائیں، پھر جو خالی وقت بچتا ہے اس پورے خالی وقت کو سونے سونے میں یا بات بات میں نہ گزاریں، بلکہ اس میں ہم اپنا ایک وقت طے کریں کہ ہمیں دن میں صرف آدھ گھنٹے یا ایک گھنٹے ہمیں سونا ہے. باقی جو ہمارا وقت بچے گا اس باقی وقتوں میں ہمیں انفرادی اعمال کرنے ہیں. باقی وقتوں میں، چونکہ یہ انفرادی وقت ہے، لہذا انفرادی اعمال، انفرادی اعمال نمبر ایک، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن. جن ساتھیوں کو قرآن کی چھوٹی چھوٹی سورتیں یاد نہیں ہیں، وہ یہ طے کریں کہ ہم اپنے انفرادی اوقات میں قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی سورتوں کو، عمہ پارہ کی سورتوں کو ہم یاد کریں گے، اور ہمارے ساتھ جو علماء ہیں، جو حفاظ ہیں یا جو قرآن اچھا پڑھتے ہیں، ان کو ہم روزانہ سنائیں گے. اس طرح تلاوت کی مقدار بھی اچھی خاصی ہوگی، اور جن کو قرآن کریم کی سورتیں یاد نہیں ہیں ان کو قرآن کریم کی صورتیں بھی یاد ہو جائیں گی. اس طرح ہم چلہ میں، چار مہینے میں یا اسی طرح سال میں ہم قرآن کریم کا بہت سارا حصہ یاد کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آدھا اما پارا یاد ہو جائے، یاسین شریف یاد ہو جائے، سورہ ملک یاد ہو جائے، اور اسی طرح سورہ رحمان کی چند آیتیں یاد ہو جائیں، آیت الکرسی یاد ہو جائیں، جن کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں اور جن کو ہمارے اکابر اور مشائف اور ہمارے بڑے بڑی پابندی کے ساتھ پڑھتے بھی تھے اور پڑھنے کی تلقین اور تاکید بھی کرتے تھے. ایسی صورتوں کو بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے. تو نمبر ایک پہ انفرادی وقت میں اپنے وقت کو بچائیں اور اس وقت میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت. چونکہ جو حضرات لمبے عرصے کے لیے جماعت میں نکلتے ہیں، چار مہینہ، ایک سال، تو ان کو یہ طے کرنا چاہیے کہ ہمیں اس چار مہینے میں کتنا ختم قرآن کرنا ہے، ہمیں کتنی سورتیں یاد کرنی ہے، ایک سال میں ہمیں کتنے ختم قرآن کرنے ہیں. جب انسان شروع میں طے کر لے گا کہ ہمیں اتنا ختم قرآن کرنا ہے، اور پھر جب طے کرنے کے بعد اپنے انفرادی وقتوں میں قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، تو ظاہر ہے کہ اس کی وہ مقدار پوری ہو جائے گی. جو احباب اور جو ساتھی سورتوں کو یاد کرنے کا سوچ لیں کہ ہمیں اتنی سورتیں یاد کرنی ہیں، تو اپنے انفرادی وقتوں کو صرف اور صرف آرام میں یا صرف بات میں یا یوں ہی ادھر ادھر غفلت میں گزارنے کے بجائے ان سورتوں کو یاد کرنے میں گزاریں گے، اس طرح اس کے لیے یہ انفرادی وقت بڑا قیمتی بن جائے گا. اسی طرح ہمیں اپنی زندگی پہ ایک نگاہ ڈالنا ہے، نمبر دو، اور آہوزاری کے ساتھ اپنے گناہوں کے استحضار، اپنے گناہوں کے دھیان اور اپنی ندامت کے ساتھ ہمیں استغفار پڑھنا ہے. استغفار کی ایک مقدار طے کر لیں، صبح ہمیں اتنے استغفار پڑھنے ہیں، 24 گھنٹے میں ہمیں اتنی دفعہ استغفار پڑھنا ہے. وہ استغفار اپنی طرف سے ہی پڑھیں اور نیت کریں کہ اللہ ان استغفار کی برکت سے ہمارے ساتھ جتنے ساتھی چل رہے ہیں، اللہ ان استغفار کی برکت سے ان تمام ساتھیوں کو بھی معاف فرما، کیونکہ جس طرح استغفار خود اپنے لیے ہے اسی طرح سے تمام مومنین کے لیے ہے. آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو بندہ تمام مومنین کے لیے اللہم اغفر لی وللوالدین وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اگر پڑھتا ہے تو ہر ہر مومن کے برابر اس کو نیکی اور ثواب ملتا ہے. تو ہم سب سے پہلی نیت اپنی کریں، اپنے جماعت کے احباب کی کریں، جس گاؤں میں ہیں ان گاؤں والوں کی نیت کریں، اور پھر پوری امت کے لیے کریں. تو ظاہر بات ہے کہ ہم اس بستی میں گئے تو ہم نے اپنے لیے بھی استغفار کیا، احباب کے لیے، ساتھیوں کے لیے استغفار کیا، اس بستی کے لیے استغفار کیا، تو ظاہر بات ہے کہ اب ہمارا وہاں کا قیام سراسر خیر ہی خیر ہوگا. اس لیے کہ زبان سے ہم نے دعوت بھی دی اور زبان سے ہم نے اپنے بھائیوں کے لیے ہمدردی کے طور پر، شفقت کے طور پہ دعائے مغفرت بھی کی، تو دعائے مغفرت کرنے کا بھی ثواب ملے گا. تو دوسری چیز ہے انفرادی اوقات کو استغفار میں لگانا، لیکن یہ استغفار استحضار کے ساتھ ہو، ندامت شرمندگی کے ساتھ ہو. نمبر تین، چونکہ یہ دین کی دعوت انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کا طریقہ ہے اور سب سے بڑا احسان ان کا ہی ہے، لہذا ہمیں اس انفرادی وقتوں کو قیمتی بنانے کے لیے درود شریف بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے. اور درود شریف ہم اس طرح پڑھیں جیسے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ ہماری نیت کیا ہونی چاہیے درود شریف پڑھتے ہوئے، اس نیت کے ساتھ ہم درود شریف پڑھیں. تو تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ، استغفار استحضار کے ساتھ، اور درود پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ساتھ ہم درود پاک پڑھیں. یہ تین چیزوں کا ہمیں التزام کرنا چاہیے. اسی طرح ہمارے اکابر جو بتاتے ہیں کہ جو حضرات کسی سے بیعت نہیں ہیں، ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ جو حضرات کسی سے بیعت نہیں ہیں وہ تین تسبیح کی بطور خاص پابندی کریں، اور جو کسی سے بیعت ہیں، مثلا مرکز ہی کے کسی بزرگ سے بیعت ہیں یا کسی اور اللہ والے سے اگر بیعت ہیں، تو انہوں نے جو کچھ پڑھنے کے لیے بتایا ہے اس کو پابندی کے ساتھ، انہی شرطوں کے ساتھ، انہی طریقوں کے ساتھ کریں جن شرطوں کے ساتھ اور جن طریقوں سے ان کے شیخ نے ان کو بتایا ہوا ہے. لہذا ہم اپنے دل کو نرم کرنے کے لیے، دل کے اندر رقت پیدا کرنے کے لیے، دل میں خوف و خشیت پیدا کرنے کے لیے، دل میں اللہ کی محبت کو لانے کے لیے، امت کے درد کو پیدا کرنے کے لیے، امت کے غم کو لانے کے لیے، نبی کے دین کے خاطر اپنے غم کو لانے کے لیے، تھوڑی دیر کے واسطے ہم تنہائی میں مسجد میں بیٹھیں اور مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں. چنانچہ دیکھیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت بھی ہے اور زندگی کا ہر لمحہ ایک دعوت بھی ہے. آپ کا ہر عمل امت کے واسطے دعوت ہے اور آپ کا ہر عمل آپ کے حق میں عبادت ہے. مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. جب آپ اللہ کے دین کی دعوت سے فارغ ہو جائیں, دین کی دعوت سے فارغ ہو جائیں, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, اپنے آپ کو قائم کر لیجئے, وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ, اور اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے. حالانکہ یہ دعوت کا کام جو آپ ہر لمحہ کرتے تھے, اور ہر لمحہ جو دعوت ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہے, مگر بالواسطہ مخلوق ہے, بواسطے مخلوق ہے, مخلوق کے واسطے سے ہے. اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ذاکر بھی رہے, چاہے میرا بندہ ذاکر ہو, چاہے عابد ہو, چاہے عالم ہو, چاہے وہ داعی ہو, اس کا ایک وقت ایسا ضرور ہو کہ جس میں کوئی واسطہ نہ ہو, بلا واسطہ اس کا رابطہ ہماری ذات کے ساتھ ہو. اسی بنیاد پر حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ تعالیٰ نے جو دعوت و تبلیغ کے 6 اصول منکشف کیے ہیں اللہ نے الہام فرمایا ہے, اس میں آپ جانتے ہیں کہ علم بھی ہے اور ذکر بھی ہے. یہ ذکر اسی طریق پہ ہمیں کرنا ہے جو طریق کے اللہ کے ولیوں نے اور اللہ کے نیک بندوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے. چنانچہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جب کسی لمبے سفر سے واپس تشریف لاتے تو رائے پور تشریف لے جاتے تھے وہاں, یا یہ کہ پھر ہمایوں کا جو مقبرہ سامنے ہے وہاں چلے جاتے اور وہاں تنہائی میں اللہ کی یاد میں یکسو ہو کر اکیلے ہو کر بیٹھتے تھے. دنیا کا اتنا بڑا داعی, داعی کبیر جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی دعوت کے واسطے قبول کیا, اور جن کے دل کا جذبہ, جن کے آنکھوں کے آنسو, جن کے دل کا تڑپ کی نشانی یہ ہے کہ پوری دنیا میں اسی ایک بندے خدا کی یہ دعوت, ان کی آواز پوری دنیا میں پہنچی, وہ اللہ کا بندہ بھی تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا تھا. لہذا ہم مسجد میں اجتماعی امور کو سب سے اول درجہ دیں اور پورے شوق, پورے جذبے, پورے لگن کے ساتھ اس کو کام کو مکمل کریں, اس میں ذرہ برابر کسی طرح کی کوئی کمی کوتاہی نہ ہو, اور اس کے بعد جو ہمارا اجتماعی انفرادی وقت بچے اس انفرادی وقت کو صرف سونے میں, بات میں, غفلت میں نہ گزاریں, بلکہ طے کریں کہ ہمیں دن میں صرف اتنے گھنٹے آرام کرنا ہے, اتنی دیر میں ہمیں اپنی جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے, اور اس کے بعد کے جو اوقات ہیں ان اوقات کو ہم تلاوت قرآن میں زیادہ سے زیادہ, استغفار میں زیادہ سے زیادہ, درود پاک میں زیادہ سے زیادہ لگائیں, اور اگر کسی اللہ والے سے کوئی تعلق اگر نہیں ہے تو پھر جو 3 تسبیح کی تعلیم دی جاتی ہے ان 3 تسبیحوں کو پھر سے ہم پورا کریں, اور جو کسی اللہ والے سے وابستہ ہیں انہوں نے جو ان کو ذکر دیا ہے, جس طریق پر دیا ہے, جس انداز پہ دیا ہے, جن شرطوں کے ساتھ دیا ہے, انہی شرطوں کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر کرے. مگر ہاں اس بات کا خیال رہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے اجتماعی جو کام ہے, دعوت کے جو طریق مشورے میں طے ہوئے ہیں, اس میں ذرہ برابر کسی طرح کی کوئی کمی نہ آئے. اگر اس طرح ہم اپنے اوقات کو گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ وقت بڑا قیمتی بن جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سے احباب ساتھی نکلتے ہیں تو دعا یاد کرتے ہیں, ہمیں اس راہ میں دعا بھی یاد کرنی چاہیے, ہمارے ساتھ دعا کی کتاب بھی ہونی چاہیے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں کون کون سی دعا یاد ہے. اب بتائیں ہم عالم بھی ہوں, حافظ بھی ہوں, مفتی بھی ہوں, اور اللہ کے راہ میں 4 مہینہ یا 4-1 سال گزاریں, اور ہم اجتماعی امور سے فارغ ہو کر ہم یوں ہی اپنے وقت کو گزار دیں, کسی طرح مناسب نہیں. لہذا ہمیں دعا کی کتاب دیکھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کون کون سی دعا یاد ہے اور کون سی دعا یاد نہیں. جو دعا یاد ہے بہت اچھا, اس کے علاوہ بھی ہمیں دعا یاد کرنی چاہیے. مثال کے طور پہ بچپن سے ہمیں یاد ہے, جب ہم کھانا کھائیں تو کھانا کھاتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ, بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ لیتے ہیں, بس یہی ایک دعا ہم پڑھتے رہیں. کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا, کیا سنت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم اور بھی دعا یاد کریں؟ مثال کے طور پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب دسترخوان آتا تو آپ ان دسترخوان کو سامنے رکھتے ہوئے کھانا جب آتا تو فوراً آپ دعا فرماتے تھے, اللہ مغفر لی ذنب, دعا ہے وہ, دعا اس وقت میرے ذہن میں نہیں, بعد میں بتا دیتا ہوں. تو یہ دعا آپ پڑھتے تھے. پھر جب پہلا لقمہ کھاتے تو پہلا لقمہ کھاتے آپ یا واسع المغفرہ پڑھتے، پھر اس کے بعد درمیان میں الحمدللہ الحمدللہ پڑھتے، پھر اخیر میں جب آپ کھانے سے فارغ ہوتے تو اپنے گھر میں کھانا کھاتے تو اس کی دعا الگ، مہمان کے یہاں کھانا کھاتے تو اس کی دعا الگ، جب مہمان کے یہاں سے کھا کر فارغ ہو جاتے اس کی دعا الگ، دسترخوان اٹھایا جاتا تو اس کی دعا الگ، یہ تمام دعائیں ہیں۔ اسی طرح سے سونے کی ایک دعا ہم نے یاد کر لی، اللہم بسمک اموت واحیا، یہی دعا ہم پڑھتے رہیں، حالانکہ سونے کے وقت اور بھی دعائیں ہیں، اور بھی قرآن کریم کی آیتیں ہیں۔ تو زندگی کے ہر شعبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعائیں منقول ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے انفرادی وقت جو غفلت میں، سونے میں اور بات چیت کرنے میں گزرتے ہیں، ان انفرادی وقتوں کو قیمتی بنا کر ہمیں دعاؤں کے یاد کرنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس طرح سے اپنے اوقات کو گزاریں گے تو یہ ہمارا انفرادی وقت جس طرح سے قیمتی بنے گا، اس کا اثر ہمارے اجتماعی کام کی روحانیت پر بھی پڑے گا، اجتماعی کام میں برکت بھی ہوگی۔ اور اگر ہم انفرادی وقتوں میں غفلتوں کے ساتھ گزرتے رہیں اور بے فکری کے ساتھ ہم رہیں، تو ظاہر بات ہے جب بے فکری کے ساتھ ہمارے اوقات گزریں گے تو پھر وہی بے فکری ہماری اجتماعی کام پر بھی پڑے گا، اور جب اجتماعی کام پر بے فکری کا اثر پڑے گا، غفلت کا اثر پڑے گا، تو کام میں کوئی برکت ظاہر نہیں ہوگی، اور پھر وہ کام کا وہ اثر نہیں دیکھے گا جو ہونا چاہیے۔ تو آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اجتماعی کام کے ساتھ ساتھ اجتماعی کام کی قوت کو بڑھانے کے لیے اور ہدایت کو بڑھانے کے لیے اپنے انفرادی اوقات کو قیمتی بنائیں۔ اس طرح اگر ہم اوقات کو گزاریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا نکلنا 100% ہر اعتبار سے ہمارے حق میں بھی، ہمارے ماں باپ جو بڑی قربانیوں کے ساتھ ہمیں بھیجتے ہیں، گھر والے جو بڑی قربانیوں کے ساتھ ہمیں گھر سے روانہ کرتے ہیں، ان کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اور ہمارے اس طرح سے اوقات کے گزارنے کا پورا اثر ہمارے دوسرے ساتھیوں پہ بھی پڑے گا، اور جس جس بستی میں جائیں گے ان بستیوں میں انشاءاللہ اس کا اثر ابھی نہیں تو بعد میں ضرور پڑے گا۔ اس طرح سے ہم وقت گزاریں تو یہ گزارنا ہمارے لیے مفید ہوگا۔ اللہ رب العزت جانے والے تمام احباب کو 100% ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ تمام کو قبول فرمائے۔